گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے, جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے, ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل آج بھی سیکھیں گے. آپ آخر تک شامل رہیں, اہم مدنی پھول تحریر کریں. آئیے آپ کی کال ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
آپ سے کہ مدینہ امام مسجد کے پیچھے نماز ہو جاتی یا نہیں ہوتی؟
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نابینا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نابینا شخص اگر اس کے اندر امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر اس سے زیادہ نماز کے طہارت کے مسائل جاننے والا اور صحیح قرات کرنے والا کوئی نہ ہو
جی,
تو اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں, بلا کراہت بالکل جائز ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر وہاں پر اس سے زیادہ یا اس کے برابر نماز اور طہارت کے مسائل جاننے والا ہے
صحیح
یا صحیح قرات کرنے والا ہے تو اس صورت میں اس کی امامت جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہوگی.
ٹھیک ہے.
یعنی جائز ہے لیکن بہتر نہیں.
بہتر نہیں.
اور اگر نابینا شخص جو امام ہے اس کی امامت کی شرائط میں سے کچھ کمی ہے, اس کے اندر امامت کی شرائط ہی نہیں پائی جاتی, تو پھر ایسی صورت میں اس کی امامت جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی.
اچھا, امامت کی جو شرائط بیان کی جاتی ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتا ہے کہ امام معذور نہ ہو. اب ظاہر ہے جب ہم عوام کو یہ ذہن دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں, نماز کے احکام پڑھیں, بہار شریعت پڑھیں, اور ظاہر فقہ کی جو اصطلاحیں عموماً لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے, تو وہاں جو لفظ معذور ہے تو یہ بھی تو یعنی معذور نہیں ہے, مطلب آنکھیں نہیں ہیں.
دیکھیں وہاں مراد معذور سے معذور شرعی ہے.
صحیح.
یعنی ایسا شخص جس کا وضو قائم نہ رہتا ہو کسی وجہ سے, زخم وغیرہ ہے, ری وغیرہ کی حاجت, یا اس کے ساتھ مسائل ہیں, قطروں کا مرض ہے, یعنی کسی بھی وجہ سے اس کا وضو قائم نہ رہتا ہو.
صحیح.
تو وہ شخص جو ہے وہ شریف معذور کہلاتا ہے. یعنی پورا وقت نماز کا گزر گیا, اسے جو اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ وضو کر کے
صحیح
اس وقت کی فرض نماز پڑھ سکے, وہ شریف طور پہ شریف معذور کہلاتا ہے.
صحیح.
تو ایسا شخص ان لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا جو غیر معذور شریف ہیں.
صحیح.
ٹھیک ہے نا. یہاں مراد وہ معذور شریف سے یہ ہے کہ جس کا وضو قائم نہ رہ سکتا.
ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے.
میں یہ بول رہا ہوں کہ ہم لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, تو جیسے کہیں ناراض وغیرہ ہے تو ان کو سب کو منا لیں, یا وہ نہیں مانتے تو کیا؟
اتنا مقدس سفر ہے, گھر والے ناراض ہیں, کیا کریں؟ ان کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں, منائیں ان کو؟
بہتر تو یہی ہے, لکھا ہے علماء نے کتابوں میں کہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے, دوستوں سے ملاقات کرے اور اپنا قصور معاف کروائے.
ٹھیک ہے.
اور جس کے پاس کوئی مسلمان اپنا قصور معاف کروانے کے لیے جائے تو اس پر واجب ہے کہ اسے معاف کر دے. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے پاس
جی
جو ہے وہ کوئی مسلمان اس کا بھائی معذرت لے کر آئے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی معذرت کو قبول کرے.
صحیح.
اگر قبول نہیں کرے گا تو اسے حوض کوثر جو ہے جو نصیب نہیں ہوگا. تو لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے, اچھا عمل ہے. بالفعل کوئی معاف نہیں بھی کرتا پھر بھی اس صورت میں اس کے عمرے کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، حج کرنے جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کا جو ہے حج و عمرہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا، معافی کا جو معاملہ ہے، جیسے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث بھی کہ جو اگر کسی کے پاس معافی کے حوالے سے آئے تو اس کو معاف کر دے، تو یہ معافی مانگنا حج کے حوالے سے یا عمرے کے حوالے سے جب بھی مقدر سفر ہوتا ہے یا آدمی واقعی کسی سفر پہ لمبے سفر پر جائے، تو یہ بھی کیا کوئی رسمن ہونا چاہیے یا واقعی اس کے دل میں یہ بھی ہو کہ واقعی میں نے غلطیاں کی تھیں تو میں سامنے والے سے دل سے معافی مانگوں؟
ٹھیک، ہونا تو یہی چاہیے، دل سے ہی معافی مانگی جائے اور واقعی اس پر ندامت بھی ہو. اگر واقعی قصور کیا ہے، کسی کے حق تلفی کی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے اس سے معافی مانگنی ہی ہوگی. تو رسمی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، دلی طور پر اس سے معافی مانگے اور آئندہ یہ نیت بھی کرے کہ جو ہے آئندہ بھی اس کی حق تلفی میں نے نہیں کرنی. تو اور یہ بھی ایک اچھا عمل ہے.
صحیح.
آج عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو رشتے داروں سے ملیں، عزیز و قارب سے ملیں، دوستوں سے ملیں اور اپنا قصور معاف کروائیں، یہ بہتر ہے.
جی، اگلی کال.
نفلی جو اوقات ہوتے ہیں نمازوں کے، چار توابین، وہ نذرانے کے طور پہ وہی نفل پڑھ سکتے ہیں اصحابہ اکرام کے یا انبیاء اکرام کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نذرانے کے طور پہ وہی نفل ادا کر سکتے ہیں؟
جی، نفلی عبادت بطور نذرانہ جو انہوں نے الفاظ ادا کیے،
ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے، ہدیتاً پہنچانے کے لیے، اس سال ثواب کے لیے، دیگر بزرگ دین کے سال ثواب کے لیے یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ کوئی بھی نفل ہو یا فرض بھی ہو، فرض نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، تو وہ جو ہے ثواب پہنچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک. جی، اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ بہن بھائی کو، بیٹی بیٹے کو، ماں باپ کو، ان کو افراد کو دی جا سکتی ہے؟
کیا فرماتے ہیں زکوٰۃ کس کی؟
دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے اپنے والدین کو نہیں دے سکتے.
صحیح.
والدین میں جو ہے دادا دادی، نانا نانی، یہ سب آ جائیں گے. اسی طرح اپنی اولاد کو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، انہیں نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. تو یہ صرف رشتے دار ہیں.
صحیح.
اپنے اصول یعنی اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد، جو ہے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ، اور شوہر بیوی، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے دار ہیں، بھائی بہن وغیرہ، ان کی اولادیں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں اور ہاشمی سید نہیں ہیں، تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. جی، اگلی کال.
سوال یہ پوچھنا تھا کہ والد کے وراثت میں سے تو بھائی کو دو حصے ملتے ہیں اور بہن کا ایک ہوتا ہے، اور ماں کی اگر وراثت ہو تو اس میں بھائی کا اور بہن کا کیا حصہ ہو سکتا ہے؟
کیا فرماتے ہیں یہ وراثت؟
دیکھیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
صحیح.
جس طرح والد صاحب کی جائیداد اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اس طرح کے بیٹے کو دو حصے ملتے ہیں، بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے، تو اسی طرح ماں کی بھی کوئی جائیداد ہو، زیورات وغیرہ، کوئی بھی ترکہ ہو، تو وہ بھی اولاد میں اسی طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو دو دو حصے ملیں گے، بیٹی کو، ہر بیٹی کو ایک ایک حصہ ملے گا. اب عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین، والدہ کے خاص کر جو زیورات ہوتے ہیں وہ صرف بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے.
صحیح.
ایسا نہیں ہے، وہ بھی وراثت ہی ہے، ترکہ ہی ہے، تمام اولاد میں تقسیم ہوگا. اور اتفاق کسی نے پوچھا،
اچھا
قدرت وہ جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے، تو بیوی کا انتقال ہو جائے پھر تو شوہر کا تو حصہ نہیں ہوتا نا.
صحیح.
تو یہ بھی ایک ہے.
صحیح.
جس طرح، کیونکہ یہ تمام حصے قرآن پاک میں بیان
کیا گیا،
جس طرح شوہر کا انتقال ہو تو اس کی بیوی ہو تو اس کو حصہ ملتا ہے، اسی طرح بیوی کا انتقال ہو جائے.
صحیح.
تو اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے اس کے مال میں، قرآن میں بیان ہوا. اگر اولاد ہو تو اس کے شوہر کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو پورے مال کا آدھا حصہ ملتا ہے.
ٹھیک ہے. آئیے کچھ ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ جس عورت کے کسی جو عذر ہوتا ہے، رمضان کے روزے چھوٹ گئے، اب روزے وہ نہیں رکھ رہی، تو شرعاً حکم کیا ہوگا ان کے لیے؟
دیکھیں، وہ تو روزے رکھنا ان پر لازم ہے.
ٹھیک.
وہ معاف نہیں ہے. ایسی صورت میں جو عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو ان ایاموں کی نمازیں معاف ہوتی ہیں، ان کی قضا نہیں ہے.
صحیح.
لیکن جو روزے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے ان ایام میں آ گئے، تو جتنے روزے اس وجہ سے چھوٹے ہیں، ان کی قضا کرنا چاہے وہ فرض ہے، ادا کرنے ہی ہوں گے.
اچھا، دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ کسی عورت کو یہ پتہ چلا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس نے وہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے عدت والا، وہ سب کچھ گزار کر کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، لیکن اب پتہ چلا کہ پہلا شوہر زندہ ہے، کیا ہوگا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید وہ سنی سنائی خبر پر ہی اعتماد کر لیا ہوگا، یہ شوہر کہیں عرصے سے گم شدہ ہوگا،
صحیح
صورتحال ہو سکتی. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کا پہلا والا نکاح جو ہے وہ برقرار ہے،
صحیح،
اور دوسرا جو نکاح ہوا یہ نکاح فاسد ہوا،
ٹھیک،
تو اس کو ختم کرنا پڑے گا،
صحیح،
اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی.
ٹھیک جی، مزید کال لیں گے.
زکات کے پیسے کسی کو بطور عیدی دے سکتے ہیں یا نہیں، بتا کر یا بتائے بغیر؟
ماشاء اللہ، مفتی نویز صاحب تشریف فرمائے حیدرآباد سے. جی مفتی صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے بطور عیدی کے اگر زکات دینا؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کی ادائیگی کے چند اصول ہیں، وہ پورے ہونا اور پائے جانا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ بطور عیدی دی جا رہی ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے. مستحق زکوٰۃ سے مراد وہ آدمی ہے کہ جو شرعی فقیر ہو، یعنی اس کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہو. بقدر نصاب سے مراد یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس حاجت سے زائد نہ تو کوئی سامان ہو، نہ سونا چاندی ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، اور نہ ہی کوئی مال تجارت وغیرہ ہو. اگر حاجت سے زائد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے تو وہ غنی ہے، اس کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی.
صحیح.
اب وہ شریف فقیر ہے، نہ ہی سادات کرام میں سے ہے کہ ہاشمی ہو، سید ہو، اور نہ ہی زکوٰۃ دینے والے کی اپنی اولاد میں سے ہے، اور نہ ہی اس کے والدین میں سے ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ عیدی کہہ کر دی جا سکتی ہے.
ٹھیک.
تو عیدی کہہ کر دینے میں یہ لحاظ لازمی رہے کہ عیدی کہہ کے دینے میں بھی دینے والے کی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے. اگر عیدی کہہ کر دی اور نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی بلکہ عیدی دینے ہی کی نیت تھی پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کہ نیت زکوٰۃ کی کرنی ہے، اگلے آدمی کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، اب اس کو عیدی کہہ کر دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ایسے سفید پوش آدمی کے جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ کہہ کر دینے میں ان کی دل آزاری کا اندیشہ ہے، تو ان کو مختلف ناموں سے دیا جا سکتا ہے کہ میری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، عیدی ہے، یا فلاں ضرورت کے لیے آپ اپنی ضرورت میں خرچ کریں، یوں کہہ کے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور مستحق زکوٰۃ ہے اور دینے والے کی زکوٰۃ کی نیت ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا. جی اگلی کال لیں گے.
میری والدہ محترم ہے، ان کی ٹانگیں کافی سوجی ہوئی ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. تو اگر نماز پڑھتی ہیں تو وہ بالکل ٹانگ نہ بالکل سیدھی کر کے، مطلب قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہیں. اس حوالے سے سر آگاہ کیجئے کہ وہ کیا طریقہ ٹھیک ہے.
یہ مفتی نبی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ٹانگوں میں تکلیف ہے، سوجن ہے، تو کس طرح وہ نماز کی ادائیگی
کریں؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹانگوں میں تکلیف کی بنا پر ان کی والدہ ٹانگوں کو بینڈ نہیں کر
بینڈ
موڑ نہیں سکتی. اب وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گی نماز پڑھنے کے لیے، تو لامحالہ ٹانگ بینڈ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا. تو ویسی صورت میں اگر وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتی ہیں تو قبلے کی بے ادبی ہوتی ہے. ٹانگ کو اگر چینج کرتی ہیں کسی اور رخ میں تو ان کا اپنا رخ قبلے سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ان کے لیے پیدا ہو رہا ہوگا اور اسی میں ان کو دشواری ہو رہی ہوگی. تو ویسی صورت میں حکم یہ ہے کہ استقبال قبلہ ضروری ہے، کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے حتی الامکان، جتنا ممکن ہے. تو اگر ٹانگ قبلے کی طرف کر کے ہی یہ استقبال قبلہ کر سکتی ہیں تو ان پر لازم ہے کہ اسی طرح بیٹھیں کہ اپنی ٹانگ کو قبلے کی طرف نکالیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اگر قبلے کی بے ادبی سے بچنے کے لیے اپنے زعم میں کہ قبلے کی طرف ٹانگ نکالنے سے قبلے کی بے ادبی ہو رہی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے یہ اپنا رخ قبلے سے پھیر لیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ زیادہ اہم ہے. ہاں نماز کے علاوہ اگر بیٹھتی ہیں تو پھر ادب یہی ہے کہ قبلے کی طرف ٹانگ نہ کریں بلکہ دائیں بائیں شمالن جنوبن وہ پھر جائیں اور اپنی ٹانگ کو اس طرف نکال دیں.
جی اگلی کون.
جیسے زمین ہے ہم نے دیے ہوئے کسی کو سالانہ ٹھیکے پہ، یعنی کہ کرائے پر، اور وہ بندہ جو ہے سود پہ جو ہے نا کھاد سپرے وغیرہ جو اس کے اخراجات زمین کے اوپر ہیں وہ لگاتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنا کام کرتا ہے، تو اس بندے کو زمین یعنی کہ ٹھیکے پہ سال پہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اور اس سے جو مقصد اناج ہے یا کپاس ہے یا گنا ہے وہ بیچ کے وہ ہم لوگوں کو واپسی اس زمین کا کرایہ دیتا ہے، تو اس آدمی کو زمین دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟
کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، اولاً تو زمین جو ٹھیکے پہ دی جاتی ہے یہ جائز ہے. اب جس شخص کو انہوں نے زمین ٹھیکے پر دی ہے وہ شخص جو ہے وہ سودی قرضہ لے کر یا کچھ طریقے سے جو ہے وہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے اور فصل اگاتا ہے، تو اس کا گناہگار وہ شخص خود ہوگا جس نے کیا. تو اس وجہ سے ان کے ٹھیکے پر کوئی فرق نہیں آئے گا.
صحیح.
یعنی اس سودی قرض سے وہ اگر اناج وغیرہ بیج وغیرہ لے کر آتا ہے اور اس سے جو ہے جو بھی اناج وغیرہ ہوتا ہے اس کو بیچ کر اس رقم سے جو ان کو کرایہ ٹھیکہ ادا کرتا ہے تو ان کا جو ہے لینا جائز ہے.
صحیح.
شرعی طور پر یہ گناہگار نہیں ہوں گے.
صحیح.
ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس نیت سے تو دیا نہیں ہے، وہ فقط اپنی زمین کرائے پر دی ہے، ٹھیکے پر دی ہے. اب وہ استعمال کرنے والے پر ہے، وہ سودی قرض لے کر استعمال کرتا ہے، جس طریقے سے بھی استعمال کرتا ہے وہ اس کا میٹر ہے، وہ گناہگار ہوگا، اس پر کوئی جرم نہیں ہوگا. باقی ان کا دینا چاہیے نہیں، تو بہتر یہ کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا کام ہی یہی ہے، اس طرح سودی قرض لے کر ہی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو نہ دی جائے.
صحیح.
لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو جائز ہے، اس کا کرایہ لینا بھی حلال ہے.
اچھا، جس طرح شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، دکانیں، اس میں بھی اگر کسی کو دکان دی جائے کرائے پر اور ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر یہ گناہوں کا سلسلہ ہوگا، مثلاً ویڈیو گیمز ہوں گے، کیرم کی دکان ہے یا اس طرح کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو
ایسے شخص کو دکان وغیرہ نہ دی جائے.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر کسی نے دکان وغیرہ دی، اب اس میں جو ہے وہ برے کام کرتا ہے، اس دینے والے نے اس نیت سے نہیں دی.
نہیں دی،
نہ اس کی نیت ہے، فقط اپنی جگہ کا کرایہ لینا مقصود
ہے.
ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا دکان کرائے پر دینا، اس کا کرایہ لینا جائز ہوگا. باقی کرائے پر لینے والا اگر جس کام کے لیے وہ اس کو کر رہا ہے وہ غلط کام ہے، تو ظاہر ہے وہی گناہگار ہوگا، اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ اس کا کام ٹوٹل ہے ہی حرام کا، ناجائز کا، تو ایسے شخص کو جو ہے کرائے پر نہ دی جائے.
ٹھیک. جی، اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ سلاۃ التصویر جو نماز ہے، اس میں اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ بھی سجدہ صاف کرنا چاہیے یا نہیں؟
جی، تسبیح کی نماز میں غلطی اگر ہو جاتی.
جی دیکھیں، سجدہ صاف جو ہے یہ کوئی شاید فرض نماز پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، سنتیں پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز ہو، جیسے انہوں نے سلاۃ التصویر کے بارے میں پوچھا، اس میں بھی اگر ایسی غلطی ہو جائے کہ نماز کا کوئی واجب اس نے بھولے سے چھوڑ دیا ہے، تو اس صورت میں سجدہ صاف کرنا واجب ہو.
ٹھیک ہے. جی، مزید کال لیں گے.
میرا سوال ہے کہ قربانی کے لیے جانور جو ہے وہ اس کے دان نہیں گرے، تو جس سے دے رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ عمر اس کی پوری ہو گئی ہے، تو سر یہ جاننا چاہتا ہوں کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟
جی، مفتی نویس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قربانی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو کیا کرنا ہے؟
اصل تو قربانی کے جانور میں کہ بکرا یا بکری ہے یا اس کی جن سے کوئی جانور ہے جیسے بھیڑ ہے، دمبا وغیرہ ہے، اس کا ایک سال کا ہونا ضروری ہے. گائے بھینس وغیرہ ہے تو دو سال کا ہونا ضروری ہے، اور یوں ہی اگر اونٹ ہے تو اس کا پانچ سال کا ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے. تو جس طرح انسان کے اندر بھی عمر کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، اس طرح جانوروں کے اندر بھی علامتیں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ انسان کا جو بچہ ہے 7 یا 8 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، نئے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ بچہ جو ہے 7 یا 8 سال کا ہوا ہے. اور اسی طرح داڑھی وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بچہ بالغ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ایسے ہی جانوروں میں بھی علامتیں ہوتی ہیں کہ جب یہ بکری کی جو جنس ہے، بکری یا بکرا وغیرہ ہے، ایک سال کا ہوتے ہیں، ان کے سامنے کے دو دانت گر جاتے ہیں، ان کی جگہ پر نئے دانت نکل آتے ہیں. گائے بھینس جب 2 سال کی ہوتی ہے تو اس کے سامنے کے دانت گرتے ہیں، ایسے ہی اونٹ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دانت گرتے ہیں. تو یہ علامتیں ہیں. اگر جانور خود اپنے پاس پالا ہے یا ایسے شخص نے پالا ہے کہ جو دیندار آدمی ہے اور خود اپنے پاس پالا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بکری ہے، اس کا ایک سال کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے اسلامی اعتبار سے، یا وہ آدمی دیندار ہے اور وہ دیندار آدمی بتا رہا ہے کہ میرے پاس جو یہ جانور ہے بکری ہے اس کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے، یا یہ گائے بھینس ہے تو اس کے دو سال مکمل ہو چکے ہیں، اونٹ ہے اس کے پانچ سال مکمل ہو چکے ہیں، وہ دیندار ہے یا خود اپنے پاس پالا ہے، ان دونوں صورتوں میں تو ہمیں ایک کامل یقین یا ذنّ غالب حاصل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تو اعتبار کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جیسے آج کل دنیا داری کا ماحول ہے اور اپنا مال بیچنے کے لیے لوگ جھوٹی قسمیں تک کھا جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کامل یقین کی صورت یہی ہے کہ وہ جانور اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی ایک سال کا لگتا ہو، اس کے دانت گر بھی چکے ہوں اور تجربہ کار آدمی بھی کہے کہ یہ ایک سال کا ہو چکا ہے، گائے بھینس ہے تو دو سال کی ہو چکی ہے، اونٹ ہے تو پانچ سال کا ہو چکا ہے۔ جب ان سب چیزوں کے اعتبار سے ہمیں ظن غالب یا کامل یقین ہو جائے کہ یہ جانور اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے تو ہی اس کو لیا جائے، خالی کہنے والے کی خبر پر، بیچنے والے کی خبر پر اعتبار نہ کیا جائے۔
ماشاءاللہ، بہت پیارا ہمیں اس حوالے سے جواب ملا کہ اصل عمر ہے جانور کی، اور اگر سامنے والا دیندار ہے یا ہم نے خود ہی اس جانور کو پالا ہے تو ظاہر مسئلہ حل ہو گیا، اصل عمر ہے، دانت کا اعتبار نہیں ہے، لیکن دانت ایک علامت ہے، اس سے عمر جو ہے بالکل پکی پتہ چل جاتی ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہے۔ جائیں گے کیونکہ جی اگلی کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں تو یہ لیٹ ہونے پہ جرمانہ لگاتے ہیں منتھلی، تو یہ ہمارے لیے ناجائز ہے یا دکاندار کے لیے کہ وہ ہم سے لیٹ ہونے پہ ہم سے چارج لیتے ہیں 100 روپے یا 200 روپے چارج لے لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ناجائز ہے یا ان کے لیے؟ ایک
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قسطوں پر جو سامان لیا جاتا ہے اس کے اندر جو قسط لیٹ ہو تو بعض اوقات پلینٹی وغیرہ لگائی جاتی،
اس صورت میں یہ ہے کہ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ یہ جو چیز قسطوں پر بیچتا ہے تو اس میں جرمانے کی شرط ہوتی ہے، یا تو اپنی زبان پہ مینشن کر دیتا ہے یا معروف ہے یہ بات، یا جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں ان میں مینشن شدہ ہے کہ آپ یہ چیز جو خرید رہے ہیں اس میں جرمانہ لگایا جائے گا قسطوں میں تاخیر کرنے پر، تو ایسی صورت میں تو یہ عقد فاسد ہے، ایسی صورت میں آپ کا یہ عقد کرنا ہی گناہ ہے، ان کا بیچنا گناہ ہے، آپ کا خریدنا گناہ ہے۔ اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوری طور پر اس عقد کو فسخ کر دیا جائے، آپ نے جو چیز خریدی ہے واپس لوٹا دیں، اور جو سمن وغیرہ قیمت وغیرہ ادا کی ہے وہ واپس لے لیں، اور نئے سرے سے یہ عقد کریں کہ جس میں یہ جرمانے کی شرط نہ ہو، اگر جرمانے کی شرط کے ساتھ خریدا تو آپ بھی گناہگار ہوں گے اور بیچنے والا بھی گناہگار ہوگا، تو یہ تو مسئلہ فقط عقد کا ہے۔ اس کے بعد اگر قسط لیٹ کرنے پر جو بائے ہے بیچنے والا ہے وہ جرمانہ وصول کرتا ہے تو یہ جرمانہ اس کے لیے وصول کرنا بھی ناجائز ہے اور آپ کے لیے دینا بھی ناجائز ہے۔
ٹھیک،
تو اس کا حل یہی ہے کہ سکت کو فوری طور پر فسخ کیا جائے، جو آپ نے سمن کی ادائیگی کی ہے وہ واپس لے لیں، اور جو مبی ہے جو چیز خریدی ہے وہ اس کو واپس لوٹا دیں، لوٹانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر نئے سرے سے خریداری کریں جس میں یہ جرمانے کی شرط نہ ہو۔
اگلی کال سلسلے میں شامل کریں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، حج افراد کرنے والے حاجی پر قربانی واجب نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا جو عید کی قربانی ہوگی کیا وہ بھی اس پر لازم آئے گی یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔
اولاً اگر حج کی جو اقسام میں افراد سے کیا مراد ہے؟
جی حج افراد اسے کہتے ہیں کہ جس نے فقط حج کا احرام باندھا ہو،
ٹھیک ہے،
اور حج افراد جو ہے تمام حاجی کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
چاہے وہ مکے کے رہنے والے ہوں، مکاتی ہوں یا افاقی ہوں،
ٹھیک ہے،
باہر رہنے والے۔ ایک قسم ہوتی ہے حج قران،
ٹھیک،
کہ عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا،
ٹھیک،
یعنی عمرہ کیا تو احرام سے نہیں نکلتے، اسی سے پھر حج کا حج ادا کرتے ہیں، حج کی ادائیگی کے بعد احرام کھلتا ہے، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے حج تمتع، جو عمومی طور پہ پاکستان والے کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے، کیونکہ کئی دن پہلے چلے جاتے ہیں،
صحیح،
یا آخری دنوں میں بھی جاتے ہیں تو پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ ادا کر کے احرام کھل جاتا ہے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتا ہے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔
صحیح،
تو حج تمتع اور حج قران والے پر حج کی قربانی یہ واجب ہے،
صحیح،
اور جو حج افراد کر رہے ہیں تو یہ حج کی قربانی ان پر واجب نہیں، مستحب ہے،
ٹھیک ہے۔
اور جو آفاقی ہیں جو میکات سے باہر رہتے ہیں وہ تینوں قسم کے حج کر سکتے ہیں،
صحیح،
اور جو مکی وغیرہ میکات کے اندر رہتے ہیں وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج تمتع قران نہیں کر سکتے،
ٹھیک۔
اب یہ تو ہوا ان کے سوال کے ایک جز کا جواب کہ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں مستحب ہے، تو عید والی قربانی، بقرہ عید کی قربانی جو ہے ان پر واجب ہے یا نہیں؟
صحیح،
تو بقر عید کی قربانی کی کچھ شرائط ہیں، ان کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ غنی ہو اور مقیم ہو، سافر نہ ہو. اب وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ وہاں پر منا میں جو ہے مقیم ہے یا مسافر. یہ حج کے جو تین ایام ہیں 10, 11, 12 ذوالحجہ، ان تین ایاموں میں سے کسی بھی وقت وہ مقیم نہیں ہوتا، مسافر ہی رہتا ہے، تو اس اور غنی بھی ہے، تو اس پر بقرعید کی قربانی بھی واجب ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب وہ بقرعید کی قربانی چاہے وہیں کر لیں یا یہاں کسی کو کہہ دیں
وکیل بنا لیں،
وکیل بنا لیں، لیکن یہاں اگر کہیں گے یہاں اور وہاں کے وقت کا ہونا ضروری
ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ وہاں پر مسافر ہیں ٹھیک ہے، اور 13 ذوالحجہ کی رمی کرنے کے بعد وہ مکے آ رہے ہیں، اپنے مقام پر آ رہے ہیں، یعنی شروع سے گئے تھے تو مسافر ہی تھے، تو اس صورت میں ان پر وہ بقرعید کی قربانی نہیں.
صحیح.
لیکن شروع میں مسافر تھے، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ 13ویں کی رمی کئی لوگ نہیں
کرتے،
12 کی رمی کر لیتے ہیں، وہ بھی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے وہ وہاں اپنے
مقام پر آ گئے،
مقام پر آ جاتے ہیں، وہاں پر جو مقام عمومی طور پہ جو ہوتے ہیں، تو اب وہ مقیم. اور واپس آنے کے بعد 15 دن اگر وہاں رہے ہیں مکے میں،
صحیح،
واپسی آ گئے تو وہ مقیم ہو گئے.
صحیح.
مقیم ہو گئے تو ان پر یہ بقرعید والی قربانی واجب ہو جائے غنی ہو.
صحیح.
المختصر خلاصہ یہ کہ حاجی پر ایک تو حج تمتع، حج قران کرنے والے پر حج کی قربانی تو ہے،
ٹھیک ہے،
بقرعید والی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کو پھر یہ ان کو دیکھنا پڑے گا یہ مسافر ہیں یا مقیم ہیں.
ٹھیک ہے.
یہ اپنا پورا شیڈول اگر کسی سے عالم صاحب سے دارالفتا سے پوچھ کے معلوم کر لیں گے
صحیح.
کہ ہمارا یہ شیڈول ہے تو ہم مسافر رہیں گے یا مقیم رہیں گے.
صحیح.
تو اگر وہ مقیم ہیں اور غنی بھی ہیں تو ان پر بقرعید والی بھی قربانی ہوگی، اور اگر غنی نہیں ہیں یا مسافر ہیں تو ایسی صورت میں ان پر یہ بقرعید والی قربانی واجب نہیں.
ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب بھی ملا، علم اضافہ بھی ہو. بڑا نازک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس پر عمل کرنے کے حوالے سے بیان کیے گئے اس پر ہم عمل کر سکیں. الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بغیر داری کے مسلمان شخص اذان، اقامت اور امامت کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟
دیکھیں، جو شخص داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہے. جس کی عادت یہ ہے کہ داڑھی منڈاتا ہے، ایک مٹھی جو شریعت نے واجب کی ہے اس سے کم کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق کہلاتا ہے. تو فاسق کی اذان اور اقامت کہنا یہ مکروہ ہے، بلکہ فقہ کرام نے فرمایا کہ فاسق اگر اذان کہتا ہے تو اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے، بہتر ہے. اور رہا تعلق امام بننے کا، آپ نے یہ بھی سوال کیا، تو دیکھیں فاسق کو امامت کے لیے آگے کھڑا کرنا یہ اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم جائز نہیں. تو لہذا فاسق اگر امام بنتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے، اگر پڑھ لی تو لوٹانا واجب ہوگا.
جی، حیدرآباد کے لیے ہم کال لیں گے.
مقتدی جماعت کے اندر اس طرح شامل ہوا کہ امام صاحب قادہ کے اندر تھے، اور جیسے ہی مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہی اور قادہ کے اندر بیٹھنے کے لیے مطلب جا ہی رہا تھا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یا جیسے ہی قادہ کے اندر بیٹھا ہو امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اس طرح مقتدی جماعت کے اندر شامل ہو جائے گا یا نہیں؟
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الرحمن الرحیم. امام کی ابتدا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقتدی امام سے مل جائے. تو امام قادہ اخیرہ میں تھا، مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد وہ امام کے ساتھ ملنا ہی چاہتا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں اس کی ابتدا درست نہیں ہوئی. ابتدا درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہے، اسے الگ سے انفرادی طور پر نماز پڑھنی ہوگی.
سر، یہاں پر ایک باریک سا مسئلہ یا سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ امام قادے کے اندر تھا اور جب اس نے تکبیر تحریمہ ادا کی تو یہ نماز کے اندر داخل تو ہو گیا، یہ امام سے ملنا نہیں کہلائے گا؟ مفتی صاحب،
نماز میں تو داخل ہو گیا لیکن اس نے نماز جو شروع کی تھی یہ اقتداء کے طور پر شروع کی تھی کہ مقتدی کے طور پر شروع کی تھی؟
جی.
اور امام کی اقتداء میں داخل ہونے سے پہلے پہلے امام جو ہے وہ سلام پھیر چکا تھا تو اس وجہ سے امام کی اقتداء میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر امام کی اقتداء میں داخل ہو جاتا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کی حیثیت ایک مسبوق کی ہوتی تو پھر یہ بطور مسبوق نماز کو ادا کرتا. اب چونکہ یہ امام کی اقتداء میں داخل نہیں ہوا تو اس وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہوئی.
اگلی کال لیں گے.
مساکی بتاری عرف شریف مکہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے. مسافر کی نماز دو فرض عشاء کی ادا کرنے تھے, چار فرض ادا کر لیے اور یاد بھی نہیں آیا. تقریباً ایک ہفتے کے بعد یاد آیا, مکمل یاد آیا کہ عشاء کی نماز کے چار فرض ادا کیے تھے, تو کیا وہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی یا نماز ہو گئی؟
جی کیا فرمائیں؟
دیکھیں جو مسافر ہوتا ہے اس پر جو ہے قصر کرنا یہ واجب ہے, ضروری ہے. یعنی جو چار رکعت والی نماز ہیں ظہر عصر عشاء کے جو چار فرض ہیں
دو پڑھے
تو دو کر کے پڑھے,
ٹھیک ہے.
لیکن کسی نے اگر بھولے سے پڑھ لیا یا معلوم نہیں تھا کہ بھئی یہاں مجھے چار پڑھنی ہے دو پڑھنی ہے, پھر بھی اس نے جو ہے چار پڑھنی, جہلن پڑھی ہوں یا سہمن اس نے چار پڑھنی, بعد میں پتا چلا کہ یار یہ تو میں نے دو پڑھنی تھی, تو ایسی صورت میں فقہ کرام نے فرمایا کہ اس نماز کا اعادہ کیا جائے. فرض تو ادا ہو گئے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ وہ دوسری رکعت پہ وہ بیٹھا ہوگا, قضا کیا ہوگا پہلا بھی, تو اس کے فرض ادا ہو گئے. اب چونکہ اس پر واجب تھا کہ وہ قصر ہی کرے لیکن اس نے چار پڑھ لی, تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا اعادہ کرنا یہ واجب ہوگا.
اب اعادہ وہ دو رکعت پہ کرے گا؟
جی دو رکعت,
ٹھیک ہے. جی اگلی کال.
میں عمرے پر جاتا ہوں, راستے میں میقات آتا ہے ادھر سے نیت کر لیتے ہیں عمرے, اور ایک مکہ شریف پہنچ کے ایک عمرہ کر لیتے ہیں, پھر دو دن بعد دوسرا یا تیسرے دن بعد دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے نیت کہاں سے جا کر کریں؟
کیا فرماتے ہیں, ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں یا مسجد عائشہ حاضر ہوں یا کیا کریں؟
دیکھیں اس میں جو ہے جو میقات سے عمرہ کر کے میقات سے آتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں, پھر ظاہر ہے وہ کئی دن تک مکہ شریف میں قیام ہوتا ہے, مزید عمرے کرتے ہیں, تو ان کو پھر حدود حرم سے باہر جانا ہوگا. شرط یہ ہے جو مکی ہے وہ اگر عمرہ کرتا ہے عمرے کے لیے اس کی جو میقات ہے حدود حرم سے باہر ہے, اب وہ چاہے مسجد عائشہ سے کرے سب سے قریب یہی ہے,
صحیح,
تو اور حدود حرم سے باہر ہی ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے نا, یا تو مسجد عائشہ سے کریں یا پھر مسجد جیرانہ سے کرے,
صحیح,
یا کسی بھی مقام سے یعنی جو حدود حرم سے باہر ہیں حدیبیہ وغیرہ کچھ ہیں وہاں سے جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھے. یعنی جب بھی جو ہے یہ عمرہ کرنے کا ارادہ کرے گا وہاں سے, مکے سے احرام نہیں باندھ سکتا, اس کو حدود حرم کے باہر ہی جانا ہوگا,
ٹھیک ہے.
اور بعض لوگوں کو وہاں بہت بڑی کنفیوژن ہے,
صحیح,
وہاں کے مقامی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بھائی یہ مسجد عائشہ سے یہ میقات نہیں ہے, آپ لوگوں کو میقات جانا پڑے گا,
صحیح,
ان کو میقات بھیج رہے ہوتے ہیں, بولے مسجد عائشہ سے میقات, حالانکہ ایسا نہیں ہے, جو مکے میں آ گیا مکی کے حکم میں ہو گیا,
صحیح.
اب وہ جب بھی عمرے کا احرام باندھے گا تو حدود حرم سے باہر سے باندھے گا, چاہے مسجد عائشہ سے باندھے, افضل ہے مسجد عائشہ سے باندھے یا پھر مسجد جہرانہ سے یا حدود حرم کے باہر کہیں سے بھی باندھے,
ٹھیک. مدی شرکر آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں. اچھا ایک بڑا اہم ایس ایم ایس یہ آیا کہ اگر کوئی کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو کیا وہ واقعی کافر ہو جاتا ہے؟ تو اس کی مزید وضاحت ہمیں مل جائے کہ ایمان کی حفاظت کی جائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے,
آمین.
دیکھیں کفریہ کلمات کے بارے میں بھی علم سیکھنا یہ ضروری ہے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا. اب جو کفریہ کلمات کہے گئے ہیں اس کی بھی اقسام ہیں, ایک ہوتا ہے کفر لزومی, ایک ہوتا ہے کفر التزامی,
ٹھیک ہے.
کفر التزامی یہ کہ سری کفر بکا, ضروریات دین میں سے کسی دین کا کسی چیز کا انکار کر دیا تو ایسی صورت میں وہ تو کافر ہو گیا اور دار اسلام سے خارج ہو گیا, کافر ہو گیا, اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے, شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. اور ایک کفر وہ ہوتا ہے جو کفر لزومی کہلاتا ہے, یعنی قول تو کفریہ ہے, جو اس نے لفظ کہا ہے یہ تو کفریہ ہے لیکن کہنے والے کو کافر نہیں کیا جائے, نہ کافر نہ کہا جائے گا اختلاف کی وجہ سے, لیکن پھر بھی اسے توبہ کا حکم دیا جائے گا, توبہ و تجدید ایمان کا حکم دیا جائے گا. توبہ تو بہر صورت کرنی ہے,
صحیح,
قطع نظر اس کے کہ اس نے کفر لزومی کیا یا
التزامی کیا,
یہ بھی پتہ چلے کفریہ کلمہ ہے تو توبہ و تجدید ایمان وغیرہ کرنا ہوگا.
یعنی اللہ نہ کرے اگر کسی کے منہ سے کلیمہ نکلا تو وہ کلیمہ سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ لزومی تھا یا التزامی تھا.
بالکل
ٹھیک.
ظاہر ہے امید تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوام اس کو کفریہ سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن در حقیقت کفر
نہیں ہوتا.
تو یہ وہ لفظ بتا کر پوچھنا ہوگا کہ یہ غلطی سے یا کسی بھی وجہ سے یہ لفظ نکل گیا, اب اس کا شرعی حکم کیا
ہے,
ان کو حکم کی وضاحت کر دی جائے.
تو مدی چلے کہ ناظرین کفریہ کلمات کے بارے میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہماری رہنمائی کر رہا ہے. تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ ایک زبردست کتاب اس پر تصنیف فرمائی, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. تو اس کتاب کو آپ حاصل کر لیں, اس کا مطالعہ کریں, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا, اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے کلمات ہیں, کفریہ کلمات ہیں جو بعض اوقات ہمارے دوستوں کے ساتھ یا روز مرہ یا کسی غم کے موقع پر ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں. تو لہذا یہ ایک ہم پر احسان ہے کہ اتنی پیاری کتاب ہماری اپنی زبان میں اردو میں ہمیں لکھ کر دی گئی. تو آپ اسے حاصل کریں, اس کا مطالعہ کریں, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ کتاب موجود ہے, وہاں سے بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کریں گے. دونوں مفتیان کرام کا ہم سلسلے میں شکریہ ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی